الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكما قال عليه الصلاة قبل الإحترام حي شانوں نے اپنے کرم سے یہ وہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم اپنے بارے میں کچھ سوچیں، کچھ فکر کریں، عاقبت کے بارے میں کوششیں اور تدبیریں کریں. اتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس طرح کی اب فکریں کرنے کا موقع باقی نہیں رہا. زندگی کا جو وقت مل گیا ہے وقت اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا ہے، اس کو بہت قدر کی نگاہ سے آدمی کو دیکھنا. لوگوں کو معلوم ہم نے جن سے دین کی باتیں سنی آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. نہیں کہا جا سکتا زندگی کب تک، اور یہ بھی کہا نہیں جا سکتا عین وقت پر کر لینے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہر ایک کو ایک ضروری بات سوچنی ہے، جس چیز پر اللہ نے پورے انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے، اور جس کے بغیر انسان کی نجات ممکن ہی نہیں. اس پر ہر قسم کی سرخروئی موقوف رکھی گئی، اور جس کے بغیر عزت نام کی کوئی چیز آدمی کو ملنے والی نہیں. جس چیز پر اللہ نے اپنی خوشنودی بتلائی ہے وہ چیز مجھے حاصل ہو گئی یا نہیں، وہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بغیر اللہ کی خوشنودی اور رضا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. کامیابی ہے، سرخروئی ہے، عزتیں ہیں، ترقی ہے، اللہ کی رضا ہے، آخرت میں آرام اور راحت ہے، ابدی جنت ہے. سب ان تمام چیزوں کو اللہ نے ایک چیز پر موقوف کیا ہے. وہ ہوگی تو یہ سب چیزیں ملیں گے، اور اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو ان چیزوں میں سے کوئی سی بھی چیز نہیں مل سکتی. وہ چیز جس پر ہر قسم کے وعدے ہیں، جس پر ہر قسم کی فضیلتیں ہیں، اس کو ہم ایمان سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن و سنت میں اسے ایمان کہا گیا ہے. یہ مجھے میسر ہے یا نہیں، اس کی فکر کرنی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے اس کو کر ڈالنا ہم سب کی ذمہ داریوں میں سے. اور ہمارے سب کچھ کرنے کے بعد اور زندگی بھر کرنے کے بعد بھی اب تعالیٰ جل شانہ وہ چیز ہمیں عطا فرما دیں تو سمجھنا چاہیے کہ بہت معمولی چیز کے عوض میں غیر معمولی چیز دے دی گئی. حدیث شریف میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ ترین جو جز ہے، اعلیٰ ترین جو شاخ ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. میں سے ادنا ترین جو چیز ہے وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. اور اسی حدیث میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ. معلوم یہ ہوا کہ اپنے آپ کو مومن کہنے کے باوجود ہم کو ایمان کے بہانے کی ضرورت ہے. تبھی تو ایمان والا کو مخاطب کر کے یوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. آدمی اس دنیا میں دین سے پوری اختیار کرتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایمان میں بڑھوتری کیا چیز ہے, ایمان میں کمی کیا چیز ہے, معلوم ہی نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ آدمی کا ایمان متاثر ہوتا چلا جاتا ہے. ناصر حضرات علماء کرام نے یہ لکھا ہے, جب آدمی اللہ کی نافرمانی شروع کرتا ہے تو ایمان کی ترقی رک جاتی. پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ سلب مزید ہو جاتا ہے, یعنی ایمان کے کیفیت کے بڑھوتری کی جو نعمت اور دولت ہوتی ہے وہ آدمی سے چھین لی جاتی. اگر بات آ جائے تو پتہ ہاں, ورنہ اگر ویسے ہی گناہوں میں گرا رہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اپنے ایمان کے اندر بھی خلل آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر پھر اسی میں گرا رہے گناہوں پر گناہ کرتا رہے, اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانی جاری رہے, تو پھر ایسی صورت میں بندے اور پروردگار کے درمیان میں حجاب حائل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں آدمی کو توبہ کی طرف بھی توجہ باقی نہیں رہے. اور اگر اس کے باوجود آدمی اسی حالت سے دو چار رہتا ہے پھر بھی ہوش میں نہیں آتا, پھر ایسی صورت میں گناہوں پر اندرون میں اطمینان پایا جانے لگتا ہے. اسی حالت میں مطمئن رہتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا. اور ہم تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ پھر اللہ سے بجائے تعلق و محبت سے آدمی کے قلب میں اللہ کی مخالفت شروع ہو جائے. نہ ایمان کے گھٹنے کا ہم لوگوں کو اندازہ ہے, نہ ایمان کے بڑھنے کا ہم لوگوں کو اندازہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں محنتیں اور کوششیں اور فکریں جیسی کی جانی چاہیے تھی وہ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر باقی نہیں رہی. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی ایمان کی محنت کو زندگی بھر کرتا رہے. جتنا دین پر لگے گا, جتنا دین پر چلے گا اور جتنی دین پر قربانیاں دے گا اسی اعتبار سے آدمی کے ایمان کی کیفیت میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے اور رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق آدمی کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر آخرکار ایمان کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی اللہ کے حکموں کو محبت کے ساتھ میں پورا کرنا شروع کرتا ہے اور برائیوں سے نفرت اس کے قلب میں آ جاتی ہے, اور اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اس درجے اس کی نگاہوں کے اندر ہوتی ہے تو پوری کی پوری مخلوق اس کے مقابلے میں بے حیثیت اور بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے. آدمی محنت کرتا ہے تو پھر یہ بات پیدا ہوتی ہے, بغیر محنت کے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. ہمارے اکابر کے بزرگوں کے صحابہ کرام کے حالات سے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً ان حضرات کے دلوں میں تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی کا یقین کیسا تھا, اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے محبت کتنی تھی, اللہ کی بڑائی اور کبریائی کتنی تھی, اللہ کی ذات عالی پر ایمان ان لوگوں کا کیسا تھا, ان کے حالات کو پڑھنے سے سننے سے آدمی کو کچھ اندازہ ہوتا. اسی لیے بتا اوقات ان لوگوں کے حالات کو سنا دیا جاتا ہے. شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے, مصر کے بادشاہ کی بار بار شکایت ان کے پاس پہنچتی رہی, عادل نہیں ہو رہا, برائیاں پھیل رہی ہیں, اللہ کی نافرمانی عام ہو رہی ہیں, نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, ایسی حال بھی کرتے رہے اور کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے, چاہے متر تھے, حیران رہا کرتا تھا, اس کو کسی موقع سے سمجھائے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عید کا دن آیا, سارے کے سارے لوگ حیران میں شاہی محل کے اطراف جمع ہو گئے عید کی مبارکبادی پیش کرنے. عمرا بھی ہیں, رؤسا بھی ہیں, وزرا بھی ہیں, عوام بھی ہیں, اور سب سے سب اپنی نگاہیں نیچے بچھائے بادشاہ کی تعظیم و تقریب میں کھڑے ہیں. اچانک لوگوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ شیخ عز الدین نے بادشاہ کا دامن پکڑ کر جھنڈوڑا اور کہا, تمہاری حکومت چل رہی ہے, تم والی ہو اس ملک کے, ان کو اللہ نے فرما بنایا ہے اس کا, اور تمہاری حکومت میں جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھلی ہوئی اور لوگ نمازوں کو چھوڑ رہے, بے نمازی ہوئے جا رہے, بدامنی اور بے چینی سے پھیلی ہوئی ہے, یہ ساری کی ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. بہت سختی سے جھنجھوڑا ہو رہا تھا. ارے ارے دربار میں عید کے دن شاہ وقت کو لوگ سب کے سب حیرت میں تھے اور تعجب میں تھے اور ڈر رہے تھے کہ پتا نہیں اب اس بزرگ کے ساتھ میں بادشاہ کا کیا رویہ رہے گا. لیکن دیکھا کہ جب وہ گفتگو سے اور داس سے پارے ہوئے تو بادشاہ نے جب سر اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آنکھوں سے اس کا چہرہ سیدھا ہوا ہے اور آواز بھی اس کی مارے تاثر کے دب گئی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک جملہ اس نے بزرگ کے سامنے رکھا اور یوں کہا کہ شراب کی دکانیں تو میرے والد کے زمانے سے ہیں. بس پھر کیا تھا کہ ان کو اور غصہ چڑھا, انہوں نے خوب بلند آواز سے گرج کر اس کو ڈالا اور یوں کہا کہ کیا تم ان لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہو جنہوں نے پرانے پاک کے آکام کو سن کر یوں کہا تھا, انا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون, ہمارے بڑے ایسا ہی کیا کرتے تھے, ہم نے ہمارے بڑوں کو ایسا ہی پایا, جیسا لوگوں نے یہ جواب دیا تھا کیا تم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو. پھر کیا تھا کہ بادشاہ نے فوراً حکم دیا آج سے ساری شراب کی دکانیں بند کر دی جائیں. اس کے بعد وہ وہاں سے واپس آئے. علامہ باجی ایک بزرگ کا نام ہے, اس کے بعد میں وہ اس بزرگ سے ملاقات کے واسطے گئے تو یہ سارا منظر دیکھ رہے اور جا کر پوچھا اس بزرگ سے کہ جس وقت آپ بادشاہ کی سرزنش کر رہے تھے اور جس وقت میں آپ بادشاہ کو ڈانٹ رہے تھے, آپ کو کسی قسم کا خوف اور ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے یوں فرمایا کہ اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی, اللہ کی عظمت اس وقت میں میرے نگاہوں میں اس درجے زیادہ تھی کہ میری نگاہوں میں بادشاہ ایک چوہے اور بلی کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا. میرے بھائیو, اللہ کی بڑائی اور عظمت اور اللہ کی ذات عالی کا یقین اور اس کے سب کچھ ہونے کا استحضار, اسی کے نفع دینے والا اور اسی کے نقصان دینے والا ہونے کا جو یقین ہوتا ہے, یہ بہت اونچی دولت. ظاہر ہے کہ قربانیوں کے بغیر یہ کیفیت پیدا ہو جائے نہیں ہوا کرتا. اللہ کے احکام کو حضرات علماء کرام نے مجموعی حیثیت سے سمیٹا ہے تو دو چیزوں نے بیان کیا. ایک فرمایا التعظیم لامر اللہ, ایمان کا خلاصہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے التعظیم لامر اللہ اور دوسرے ہے الشفقت والا خلق اللہ. اب تعالیٰ جل شانہ کے حکم کی عظمت کا پایا جانا اور دوسرے ہے اللہ کی مخلوق پر شفقت کا پایا جانا, جب یہ دو چیزیں کسی کے اندر آتی ہیں تو پھر پورا دین اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. اور اللہ کے احکام کی عظمت آدمی کے دل میں اس وقت میں آئے گی جب اللہ کی عظمت اس کے قلب میں بیٹھی ہوگی. جس درجے عظمت الہی قلب میں ہوگی اسی درجے اللہ کے قوانین کی عظمت بھی دل کے اندر پیدا ہوگی, اور جس درجے قلب اللہ کی عظمتوں سے خالی ہوگا ان کے احکام کی عظمت بھی قلوب میں نہیں پائی جائے. اس بات سے اب دیکھنا یہ ہے کہ احکام الہی کی عظمت میرے قلب میں ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت الہی میرے قلب میں نہیں, اور جب عظمت الہی قلب میں نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ایمان کی بڑی کمی ہے اور ایمان میں بڑا نقص ہے. اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ایمان بنانے کی محنت کی کیا ضرورت ہے, اب سمجھانے کی ضرورت باقی نہیں رہی. ایک آدھ حکم کبھی ٹوٹ رہا ہو, ایسا نہیں. اللہ کا ایک آدھ قانون ٹوٹ رہا ہو زندگی میں, ایسا نہیں ہے. سینکڑوں ہزاروں قوانین الہی مسلسل ٹوٹتے جا رہے ہیں اور ان کے ٹوٹنے کے کا احساس بھی آج باقی نہیں رہا. جب قوانین الہی کی عظمت دل کے اندر نہیں رہی, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عظمت الہی بھی قلب کے اندر باقی نہیں رہی. اور ظاہر ہے کہ یہ جو حالت ہے یہ حالت بہت فکر کرنے کے لائق, کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں کہ چیزوں کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو, اللہ جل شانہ کی عظمت قلب کے اندر نہ ہو, نیتوں کی عظمت و بڑائی تو دل میں ہو, اور سب چیزوں کے پالنہار اور پروردگار کی عظمت قلب کے اندر نہ ہو. اگر اس حالت میں گزرنا ہوا, اور یہ گزرنا بھی بڑا عجیب ہوتا ہے, کبھی کبھی تو ایسا گزرنا ہوتا ہے کہ آدمی سر کسی سے بات کیا ہوا ہوتا ہے اور ادھر اس کی جان جا چکی ہوتی, موقع ہی نہیں ہوتا آدمی کو کہ اپنی کسی کوتاہی پر, اپنے کسی گناہ پر توبہ کر سکے, استغفار کر سکے, توبہ دلہ کر سکے, موقع ہی نہیں میسر آتا. بتاؤ کہاں جیسا ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ایسی موت سے پناہ بھی مانگی گئی, اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء, اچانک آنے والی موت سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور اس وقت میں مسلسل اموات کی اطلاعات, لیکن چونکہ دھیان اللہ کی ذات کی طرف نہیں اور فکر آخرت کی نہیں اور علم دین کا نہیں اور نظر قرآن و سنت پر نہیں, اس کے نتیجے میں جو کچھ حوادث پیش آ رہے ہیں آدمی ان کو اسباب ہی کی طرف رجوع کر دیتا ہے, مسبب الاسباب کی طرف رجوع نہیں کرتا. تو آج کے سیلاب میں مر گئے, طوفان آ گیا سمندر میں, ہوا کے دباؤ کی وجہ سے پریشر بڑھ گیا اور جناب پانی ابل کے آیا اور اچانک آ گیا, اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. نے بھیجا تو پر اس کی طرف توجہ. آج بھی اموات ہزاروں دیکھ رہا, کسی کی موت کا اطلاع کا سامنے آ جانا بہت بڑا واعظ, اس سے بڑا واعظ نہیں ہے کوئی. ہمارے باد بزرگان دین کا تو مستقل تصور یہ تھا کہ جب کوئی بھی جنازے کو دیکھتے تھے تو اس کی جگہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو کسی بزرگ سے ایک آدمی نے پوچھا یہ کس کا ہے, انہوں نے فرمایا کہ تیرا ہے تیرا. جنازہ کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو تمہارا جنازہ ہے. پھر دیکھا کہ اس کے کچھ تیور سے چاہے بدل رہے ہیں. کہا کہ بھائی اگر تم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو پھر یہ سن لو کہ یہ میرا جنازہ ہے. اموات کی اطلاعات مسلسل آ رہی لیکن آخرت کی فکر نہیں پیدا ہو رہی, اللہ کو منانے کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا, ان کے حکموں کو پورا کر کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی فکر نہیں پیدا ہو رہی. وجہ یہ ہے کہ دین اور دینیات اور اللہ اور الہیات, ایمان اور ایمانیات, اسلام اور اسلامیات کی عظمت ہی دلوں کے اندر سے نکل چکی. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی نگاہوں میں اللہ کی عظمت و وقار عزت سے زیادہ تھی, اور ان کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا ان کے نزدیک اس درجے اہم بن چکا تھا کہ ادھر حکم آتا تھا اور ادھر تعمیل ہو جاتی. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت میں پردے والی آیت اتری, جس دن اس دن کے بعد آنے والی فجر کی نماز میں, اس زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی, ابتدا اسلام تھا, مردوں اور عورتوں دونوں کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا, تو عورتوں کو آنے کی اجازت. جس وقت پردے کا حکم نازل ہوا تو اس کے دوسرے دن فجر میں جتنی خواتین مسجد میں آئیں سب کے سب پردے میں ہیں, ایک بھی خاتون بے پردہ نہیں. اب اللہ جل شانہ کا یہ صاف حکم ہے, لیکن ہم دیکھیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے. اب اللہ جل شانہ نے ایک موقع دیا تھا چین کے سفر کا, تو وہاں جا کے دیکھا ہزاروں لاکھوں خواتین ہیں لیکن پردہ نام کی کیا چیز ہے جانتی ہی نہیں. اور مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ کے 15 کروڑ سے زیادہ ہے, اتنی بڑی تعداد ہے لیکن پردہ نام کی کوئی چیز نہیں. ہمارے ہاں بھی بے پردگی کچھ کم نہیں. قانون الہی کی عظمت نہیں, وہاں صحابیات میں اللہ کے قانون کی عظمت تھی, تو آج حکم آیا تو کل سب کے پاس پردہ تھا. اللہ کے قانون کی عظمت اس درجے قلوب کے اندر, اللہ کے حکم کی اہمیت اس درجے سے آ جاتی ان لوگوں کے اندر. اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کان میں پڑ جاتی تھی فوراً ہی اس کی تعمیل کرتے. حالت نماز میں قبلے کا رخ بدل دینے کا حکم نازل ہوا, حالت نماز ہی میں قبلے کا رخ سبوں نے بدل دیا. ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے رخ نہ بدلا ہو, اس کا نام ہی مسجد القبلتین رکھ دیا گیا. لیکن آج اگر کوئی حکم سنا دیا جائے کہ یہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے, تو پہلے تو اپنی نماز پوری کرے گا اور پھر اس کے بعد میں پوچھے گا کہ یہ بتانے والے کون ہیں, صحیح بھی بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے, مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. ایسا ہوتا ہے حکم کے آ جانے کے باوجود حکم کو نظر انداز کرنا ہمارا مزاج ہے, وہاں حکم کے آ جانے کے بعد فوراً حکم کی تعمیل کرنا ان کا مزاج تھا, اس واسطے کہ وہ اللہ کا قانون سمجھتے تھے اور اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے, اس کے نتیجے میں ہر حکم کو فوراً پورا کرنا ان کے واسطے آسان ہوتا. صحابی رضی اللہ عنہ بہت سا پیسہ جمع کر کے شراب کا حکم, شراب کی ممانعت نازل ہونے سے پہلے بہت سا پیسہ جمع کر کے دوسرے ملک کو گئے اور وہاں سے شراب لے آئے. اور یہ آپ سب کو معلوم ہے, بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ عرب والے لوگ ایام جاہلیت میں شراب کے رسیہ تھے,
بہت زیادہ اس کو چاہتے تھے. سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز تھی تو وہ شراب تھی, اور قیمتی قیمتی شراب بھی ہوتی. کافی روپیہ خرچ کر کے, کافی لمبا سفر کر کے, کافی مشقتوں کو برداشت کر کے شراب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مشکل چیزوں میں بھر بھر کر لائے تاکہ یہاں فروخت کریں اور بیچیں, اور پھر اس کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں. لیکن جب آبادی کے بیرون میں پہنچے تو آبادی والے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی, تو اس نے کہا کہ شراب کے حرام ہونے کی آیت اتر گئی. اب آپ سوچ لیجیے, وہ صحابی نے ہمت نہیں کی اس بات کی کہ آبادی میں شراب کے مشکیزوں کو لے کر آئے, بلکہ آبادی کے بیرونی حصے میں پہاڑ کے اوپر ان شراب کے بڑے بڑے مشکیزوں کو رکھوا دیا, اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے اور میں نے یہ سنا ہے. اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس سب کو بہا دو. تو وہ صحابی سیدھے آئے اور اس میں سوراخیں ڈال ڈال کے انہوں نے پورا پوری شراب بہا دی. اللہ جل شانہ کے حکم کی عظمت کا یہ عالم راستے کے بندہ کی بڑائی کو سمجھتے تھے. ارے بھائی آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے. مثلا نماز کا ایک حکم ہے احکام الحاکمین کا, بادشاہوں کے بادشاہ کا, پورے عالموں کے پالنہار کا, ذرے ذرے کے پروردگار کا, آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے کا, فرشتوں جیسی عظیم الشان ذات کے پیدا کرنے والے کا, ایک ایک فرشتہ اور ایک ایک فرشتے کی قوت کا یہ عالم ہے. پرانے پاک میں آیا ہے فرشتہ صرف ایک پھونک مارے گا اور پوری کائنات کھل جائے, ایک پھونک پر پوری کائنات پر اتنا طاقتور فرشتہ ہوگا. ایک ہی پھونک میں پوری کائنات کو کر رہے گئے, کتنا طاقتور فرشتہ, اس کو پیدا کرنے والا کتنا طاقتور ہو, اس کی مخلوق میں قوتوں اور طاقتوں کا یہ عالم ہے. اس مخلوق کے خالق کی طاقتوں اور عظمتوں اور کبریائی اور بڑائی کا کیا عالم ہے. سمجھتے تھے کہ یہ کس کا قانون ہے, یہ جو نماز کا حکم ہے کس کا حکم ہے, احکام الحاکمین کا, تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا. لیکن دیکھو کہ اس قانون کی کوئی عظمت بھی ہمارے قلوب میں ہے کہ نہیں. نہیں ہے تو سیدھی سی بات یہ کہ عظمت الہی قلب میں نہیں, اور عظمت الہی قلب میں نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان انتہائی حد تک کمزور ہو چکا. اب اگر اس کا احساس ہے تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کی محنت میں اپنے آپ کو لگا. اگر اس کے واسطے کچھ قربانیاں دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو قربانی دینا ہے, اور وہ قربانی بھی کیا قربانی ہے, ان کی نہیں ہوئی چیز ان کی نسبتوں پر استعمال کرنا ہے. ہمارا اپنی زندگی کو بنانے کے لیے کچھ خرچ کرنا اپنی چیز کے ذریعے سے نہیں ہے, یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بتا دیا تم اپنی جان خرچ کرو, تم اپنا مال خرچ کرو, ورنہ جان بھی ان کی دی ہوئی ہے اور مال بھی ان کا عطا کرتا ہے, وقت ان کا دیا ہوا, قوتیں ان کی دی ہوئی, صلاحیتیں توانائیاں ان کی بخشی ہوئی, سب کچھ ان کا لے کر ان کو راضی کرنے کی طرف سے اپنی عاقبت کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے محنت اور مجاہدے کا مطالبہ ہے. راستے کی کوشش کے ساتھ دینا یہ اللہ کی سنت. سارے دشانبو کبھی کبھی تو بغیر کوشش کے بھی لوگوں کو دے دیا, لیکن اکثر ایسا ہی ہوا وہ کوششوں کے بعد میں دیتے ہیں. تعالی جل شانہ کی ایک سنت ہوتی ہے, اور تعالی جل شانہ کی ایک قدرت ہوتی ہے. قدرت تو یہ ہے کہ جس کو جب چاہیں جو چاہیں جتنا چاہیں دے دیں, لیکن سنت اللہ جو ہے وہ یہ ہے کہ محنت پر آدمی کے حق میں راہیں کھلتی ہیں. قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں محنتیں کرتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, ہم ان کے واسطے ہدایت کے دروازے اور راستے کھولتے ہیں. قرآن کی سنت سے تو اس عظمت کو اپنے قلب میں لانے, और उस यकीन को अपने दिल में बिठाने और उसकी किबरियाई को अपने दिल में उतारने के वास्ते मेहनत मुजाहदे का मुतालबा है, और ये हमारी अपनी जरूरत है। ऐसा एकाद कानून नहीं, नीतियों कवानीन है। हम जब सेना गए थे तो वहां हमको एक साहब ने सुनाया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा कि तुम चीन जाओ। वो इंडोनेशिया से होते हुए बहुत लंबा चौड़ा सफर करके मुल्क चीन को आए। जैसे उलमा ने लिखा है कि आठ सहाबा वहां तशरीफ ले गए थे। मेरे इस्लाम बड़ा अजीबोगरीब दीन, क्योंकि ये पूरी जिंदगी को मुहित है। इसलिए आप इस्लामी तारीख को पढ़ेंगे, दीनी तारीख को पढ़ेंगे, दीनदारों की तारीख को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो जिस शोबे में रहता था वो उस शोबे में रहते हुए दीन की तर्जमानी करता था और दीन की दावत देता था। सहाबा किराम तिजारत की लाइन से वहां गए और वहां उन्होंने तिजारत के साथ साथ ये हकीकी तिजारत भी शुरू कर दी। तिजारतें दो किस्म की हैं, एक तिजारत माली और एक है तिजारत आमाली और एक तिजारत है तिजारत सामानी और एक तिजारत है तिजारत ईमानी। पुराने पाक में हम तारे जब निशानों ने फरमाया हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिल अलीम, मैं तुमको बताऊं एक ऐसी तिजारत जो तुमको दर्दनाक अज़ाब से छुटकारा दिला दे। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान और अल्लाह के रास्ते में जाना माल के जरिए से मेहनतें और कोशिशें, ये है तिजारत, तिजारत दीनी। तो वो तिजारत दुनियावी के साथ में तिजारत दीनी का भी इंतजाम करते। नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता लोगों में उनके अच्छे अखलाक का असर पैदा होना शुरू हुआ, उनके हुस्न किरदार से मुतासिर होने शुरू हुए और उनकी पाकबाजी और रास्त गोली से बेहद का असर कबूल करना शुरू किया। और इस दर्जे उनके ऊपर वारस्ता हुए कि उनकी दाई हुई शरीयत मुतहरा को अपनाना शुरू कर दिया। तो दुनियावी एतबार से भी तिजारत उनकी यूं चलने लगी कि औरों की दुकानें खामोश हो गई। खास कर ताजिरों को बड़ी फिक्र हुई कि अब क्या करना चाहिए, ये बैरूनी लोग आए और यहां इन लोगों ने तिजारत की, ये तो पहली सफ में चल रहे हैं और हम लोग बिल्कुल आखिरी सफ में आ चुके कि हमारी दुकानें चल के नहीं देती। रास्ते जाके हुकूमत वक्त से शिकायत कर दी, ये बैरूनी लोग हैं हमारी तिजारतों में खलल डाल रहे हैं, इन लोगों को बाहर निकाल दो। उन्होंने बुला के पूछा इन लोगों से, फाइल देव साहब रमतुल्लाह लिखा है कि इन लोगों को बुलाकर हुकूमत वक्त ने पूछा कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सीधी सी तिजारत कर रहे हैं। अरे नहीं, हमारे ताजिरों का तुम लोगों की वजह से नुकसान हो रहा है, तो आप यहां से चले जाओ, आज आप हमारा नफ क्या है बता दो, गलती क्या है बता दो, हम चले जाएंगे। उनके पास गलती बताने को कोई चीज नहीं थी, आज हम कह रहे हैं तुम चले जाओ। साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन ने फरमाया हम तो जाने को तैयार नहीं, आप गलती बताओ जाएंगे। कहा कि अगर तुम अपने इख्तियार से नहीं जाओगे तो हम जबरदस्ती तुमको निकालेंगे। कहा कि आप जाने और आपका कानून, चुनाचे जबरदस्ती निकालना चाहा तो पूरे लोग वहां की आकर इनके सामने खड़े हो गए और ये कहा कि इन अच्छे लोगों को तो हम यहां से जाने नहीं देंगे। और उस जमाने में 8 लाख इंसानों को इस्लाम की दौलत मिली इन 8 अपराध से। वहां जो सबसे पहले पहुंचे उनके बारे में वहां के जानने वाले लोगों से हमने पूछा भी, उन्होंने हमको बताया भी, सबसे पहले वहां हजरत अबू वक्कास आए हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को लेकर कि आपने फरमाया था कि तुम चीन जाओ और वहां दीन फैलाओ। चुनाचे वो इंडोनेशिया के रास्ते से बहुत लंबा चौड़ा सफर करके बड़ी मशक्कतों के बाद वहां पहुंचे और वहां उन्होंने खूब काम किया। एक अरसे के बाद में ख्याल आया कि जाकर एक मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लें, उनकी मुलाकात का शरफ हासिल कर लें, बड़े दिन उनके साथ में गुजार लें। फिर बहुत लंबा चौड़ा सफर करके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के वास्ते गए, लेकिन वहां पहुंचने पर उनको इत्तला मिली کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو رخصت ہو چکے. انہوں نے سوچا کہ اب کیا کروں. وہاں کے جاننے والے ساتھی نے ہم کو بتایا تو وہاں کے تحقیقاتی اسلامی لین کی تحقیقات وغیرہ کے اندر بھی کافی دلچسپی رکھتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کے احوال میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے, اب اگر میں نے یہی مدینے میں یہ عالم میں قیام کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت اور میں یہی دفن ہو جاؤں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ پوچھ بیٹھے کہ میں نے تو تم کو چین بھیجا تھا, تم یہاں کیسے آ گئے. اس بات سے ان کو خیال آیا کہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بھیج دیا تھا مجھے وہیں آپ کا پیغمبر ہو جانا چاہیے. آج دوبارہ وہیں آئے اور آج وہاں ان کی مزار پائی جاتی. حکموں کی عظمت کا یہ عالم, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے انہیں کی محنتوں اور قربانیوں کا اثر ہے کہ آج وہاں دین ظاہری نام کی اگر سے کوئی چیز نہیں لیکن بہرحال سے دین کا دین سے لگاؤ اور تعلق اور دین داروں سے محبت بڑی عجیب, اور اسی کی وجہ سے بڑی توقع بنتی ہے اس بات کی کہ آج نہیں کل اور کل نہیں پرسوں, ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہم تعالیٰ جل شانہ وہاں سے دین کے کام کو خوب کھڑا کر دیں. بڑے عجیب و غریب آثار ان کے اندر پائے جاتے ہیں کیونکہ رہنمائی کرنے والے موجود نہیں تو زندگی میں بظاہر دین موجود نہیں, لیکن ان محنتوں کے جو اثرات ابھی تک پائے جاتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں دین اور دینداروں سے اور دین کا کام کرنے والوں سے غیر معمولی محبت. آپ یقین جانیں کہ جب جماعتیں جاتی ہیں تو لوگ آنکھیں بچھا دیتے ہیں اور اپنی ساری ارمان گھر پر لے جا کر نکالتے ہیں. جو ان کو کھلایا جا سکتا ہے پلایا جا سکتا ہے پلاؤ, اور جب تک ان کو تسلی نہیں ہوتی ایک تو اس نے نہیں دیتے. جماعت میں کسی مسجد سے رخصت ہوتی ہے کسی آبادی سے رخصت ہوتی ہے بنا مبالغہ لوگ ہچکیاں مار مار کے روتے ہیں کہ دین کی بات بتانے والے چلے جائیں, لیکن ایک رکاوٹ ہے وہاں حکومت کی, اس کی وجہ سے ان لوگوں کو کام کرنے میں کوئی ایسی دشواری, لیکن یہ اگر مسلسل دھکا دیا جاتا رہے تو اس وقت میں ان کی گاڑی ایسی ہے جس کو تھوڑا سا پیچھے سے دھکیلنے کی ضرورت ہے. آج گاڑیاں پونجی کے ذریعے سے چالو ہو جاتی ہے, بعض گاڑیوں کو تھوڑا سا پیچھے سے دھکا دینا پڑتا ہے, بعض بار ذرا زیادہ متاثر ہو جاتی ہے تو کئی کئی دفعہ اس کو پیچھے سے دھکیلنا پڑتا ہے ذرا دور تک لے جانا پڑتا ہے. ماشاء اللہ جماعتیں پہنچ رہی ہیں اور مسلسل ان کی گاڑی کو آگے بڑھا رہی ہیں پیچھے سے, لیکن ابھی اندرون کا انجن اسٹارٹ ہونے میں مزید تھوڑی حرارت آنی باقی. اچھا ہو کہ حیدرآباد سے چند جماعت وہاں جائیں اور ایک ایسا زور کا دھکا لگا دیں کہ وہاں دعوت کی گاڑی چالو ہو جائے. میرے بھائی اور بزرگوں دلوں میں تو ارادے رکھیں کہ ان شاء اللہ العزیز اس انداز کی تو محنت کر ڈالیں. جو وقت ہے ہفتارا کے نشانہ نے دے رکھا ہے, دین کی محنتوں ہی کے بعد سے اللہ نے سب کچھ دیا ہے. دنیا کے خاطر ہم کو نہیں بنایا گیا, زمین و آسمان ہمارے لیے, چاند و سورج ہمارے لیے ہیں, پہاڑ اور سمندر ہمارے لیے ہیں, شجر و حجر ہمارے لیے ہیں, پوری کائنات ہمارے واسطے بنائی گئی, لیکن ہم کو اللہ نے ان چیزوں کے واسطے نہیں بنایا. اللہ نے ہم کو بنایا اپنی ذات کے واسطے. وہ تو ان کی محنت کرنی ہے, ان کو راضی کرنا ہے, ان کے کلمے کو بلند کرنا ہے, ان کی آواز کو چپے چپے میں انسانوں کے پہنچانا ہے, اور ایک ایک قلب کو گرمانے کی اپنی ہر ممکن کوششیں اور تدبیریں کر ڈالنی ہیں. میرے بھائیوں بہت بڑی ضرورت ہے, بڑا ترستے ہیں لوگ, ہزاروں نوجوان ہیں ہزاروں, ایک کو بھی صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا. سینکڑوں مسلم مسجد میں جمعہ میں مل جائیں گے, لیکن یہاں یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں اور گواہی دینے والے ہمارے اس مسجد میں چار پانچ آٹھ دس احباب ایسے موجود ہوں گے جو ہماری اس بات کی گواہی دیں گے کہ مسجد میں آنے والے مسلیوں میں بھی تقریباً 99% لوگوں کا اننا آدینا اور کل ہوا صحیح نہیں. بتائیے کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ نہیں ہو. اللہ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا, کتنا احسان فرمایا, دین کی باتیں مسلسل سننے کو ملتی ہیں, قرآن سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے, علماء کی صحبتیں میسر ہیں, اہل اللہ کی مجلسیں میسر ہیں, دینی مدارس ہیں, علماء ربانی مشائخ حقانی کی خانقاہیں ہیں, دعوت والی محنت ہے, اور اس عرصے سے مسلسل چل رہا ہے یہ نظام. اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ بے دینی کی کیفیت اطراف و اکناف میں یا دیگر ممالک کے اندر کیا ہے. لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ دین کیا چیز ہے, ایمان کیا چیز ہے, اللہ کیا, رسول کیا, حتیٰ کہ لوگوں کو اپنا اسلامی نام بھی یاد نہیں. شادیوں میں کس سے شادی کرنا, کس سے شادی نہیں کرنا, اس کا کوئی اندازہ نہیں. لیکن جو پرانے لوگ ہیں, پرانی محنتوں کے آثار ان کے اندر پائے جاتے ہیں, تو بار بار حوصلہ افزا صورت حال بھی ہے. ایک بوڑھی عورت, محسوس ہو رہا تھا جیسے چند دنوں کے مہمان ہو, جماعت پہنچی تو لوگوں نے بڑی عقیدت سے جماعت سے دعا کروانے کی غرض سے جماعت کو وہاں لے گئے. کہا جی اس کے حق میں دعا کر دیجیے, یہ بہت ضعیف اور کمزور ہو گئی, شاید تقریباً 100 سال کے قریب کی ہوں گی. لیا کہ ایک ترجمان نے یہ کہا کہ یہ ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں. بس وہ پڑی ہوئی بوڑھی آج ہی اٹھ کر بیٹھ گئی, اتنا نہیں آ رہا, اور غیر معمولی حرکت کرنا شروع کر دی, اور کچھ چینی زبان میں اس نے کہنا شروع کیا. تو ترجمان نے یوں کہا, یہ کتاب میں 17 سال میں نے حاصل کیا ہوں, اس وقت بس اللہ اللہ کرتی رہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ الحمد للہ پڑھتی رہو. اس نے کہا بابا اللہ کا فضل ہے, میں 17 سال کی عمر سے برابر نماز پڑھتی ہوں. اب میں تم سے یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ وضو میں نہیں کر سک رہی ہوں, تیمم کرے تو نماز ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ ایسے حالات بھی اور ویسے احوال بھی, وہ جو کچھ دین کا تاثر باقی ہے وہ ہمارے ان بڑوں کی محنتوں قربانیوں کے نتیجے میں باقی. ہمارے اپنے ہندوستان میں ہم تک جو دین پہنچا ہے بغیر محنتوں کے تو نہیں پہنچا, بغیر قربانیوں کے نہیں پہنچا, واسطے تو بڑی مشکلات سے دو چار ہونا پڑا, اور بڑی بڑی قربانیاں اس کے حق میں دی گئیں. ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ تو صدقہ ہے حضرت نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے, اور خون کے قطرے کا جو طائف میں بہا. ہر ایک جاننے والے جانتے ہیں کہ ہندوستان والوں کو جو اسلام ملا ہے وہ صدقہ ہے اس خون کا جو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے طائف میں بہا تھا. نوجوانوں کو شاید پتا نہیں کہ صاحب مذہب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس وقت نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم دین کی بات پہنچانے کے واسطے گئے, اور یہ چاہا کہ طائف کے سرداروں سے ملے اور ان لوگوں کو دین کی بات پیش کریں, اگر وہ دین کی بات مان لیں گے تو ان کے سادے جتنے لوگ ہیں سب سے سب مان لیں گے. اس کی بنا پر جا کے وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو اللہ کی طرف بلایا. ہر ایک نے روکھا سوکھا سے جواب دے دیا. ایک نے کہا میں آپ کی بات سننے کو ہی تیار ہوں, تیار نہیں. ایک نے کہا آپ کے علاوہ اللہ نے کو کوئی اور نہیں ملا تھا, اور ایک نے بات ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر اس کے بعد میں ان لوگوں نے بعض نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا کہ ان کو مارو اور ستاؤ. دین کی بات ہمیشہ پہنچانے والے لوگوں اور دین کا کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ میں اس قسم کا معاملہ ہر زمانے میں رہا ہے. کذلک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا, ہم نے ہر بستی میں مجرمین کے پاس بڑوں کو قائم کر رکھا ہے تاکہ وہ اپنی کوششوں کو کرتے رہیں, اور دنیا سے سامنے یہ بات آتی رہے کہ کفر اور ایمان کا, توحید اور شرک کا تقابل ہر زمانے میں رہا, لیکن ہمیشہ حق کو غلبہ ملتا رہا اور باطل مغلوب ہوتا رہا. اس مقصد سے ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے. اب جتنے سعید ہیں وہ دین کے کام کو پسند کرتے ہوئے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں, اور جتنے شقی ہوتے ہیں وہ دین کا کام کرنے والوں کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. حضرت نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے بھی مخالفت شروع ہوئی, لوگوں نے پتھر مارنے شروع کی, اور جتنے مبارک سے خوب خون بہنا شروع ہوا, اور جب خوب خون بہا تو اس کی وجہ سے آپ پر وشی آئی, اور پھر آپ کو یہ موقع ہوا تو آپ پھر سنبھلے. اللہ میاں نے فرشتے کو بھیجا, پہاڑوں پر جو فرشتہ مقرر تھا اس کو بھیجا, وہ آئے اور کہنے لگے کہ میں پہاڑوں پر مقررہ فرشتہ ہوں اور یہ پہاڑ میرے قبضے اور اختیار میں ہیں. ستانے والوں کے بارے میں اگر آپ کی رائے اور منشا یہ ہو کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے تو میں ان پہاڑوں کو قریب کر دوں گا, ملا دوں گا ایک دوسرے سے, اس کے نتیجے میں یہ لوگ سب بیچ میں ہلاک ہو جائیں گے. قربان ہو نبی رحمت اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے کیا فرمایا, یوں فرمایا کہ نہیں اے اللہ, یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں, اس کو صحیح راستہ دکھا دے. اللہم اہد قومی فإنهم لا يعلمون, اے اللہ یہ میری قوم جانتی نہیں, اس کو ہدایت دے دے. آیت میں لکھا ہے کہ انہی لوگوں میں سے جو نسل چلی ان میں سے ایک شخصیت کا نام ہے محمد ابن قاسم, اور ان کے ذریعے سے اسلام ہندوستان میں آیا. اسی لیے عرض کیا گیا کہ ہم لوگوں کو جو اسلام ملا وہ حضرت نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کے اس خون کا صدقہ ہے جو وہاں ہے طائف کے گلیوں کے اندر اور طائف کے مقام پر. ارے بھائیو, ایمان دو چیزوں کا نام ہے, ابھی آپ نے سنا تھا, التعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ, اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کرنا, اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا برتاؤ کرنا, یہ حضرت نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کے مستقل شعار اور وطیرے میں سے تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پارےدار ایمان نہیں قبول کرتی اور ان کو بڑی فکر تھی کہ کسی طریقے سے یہ ایمان قبول کر, بار بار بتلاتے بار بار بتلاتے, لیکن وہ ہر دفعہ انکار کرتی. ایک دفعہ پھر سمجھایا, اب وہ ناراض ہوئی اور ناراض ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ باتیں کی. کیا تھا کہ ان کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور رونا دھونا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا, میرے پیغمبر کی شان میں میری ماں کی زبان سے گستاخانہ کلمات نکل رہے. بہت متاثر ہوئے, بہت روئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ میری ماں آپ بات کو مانتی نہیں, اور آج تو اس نے غضب کر ڈالا کہ آپ کی شان میں بھی اس نے گستاخی کر دی. نبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, شفقت دیکھی گئی تھی, یوں فرمایا کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. دعا کا ملنا تھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوشی سے باغ باغ پھر اٹھتے تھے, اللہ کے پیغمبر کی یہ دعا ہے اور انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہوگا. خوشی خوشی گھر آئے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے, باہر سے اندازہ ان کو ہوا یا انہوں نے معلوم کیا کھولنے کے سلسلے میں, بتلایا کہ ماں غسل کر رہی ہے. انہوں نے توقع کیا, ماں جب غسل سے پارے ہوئی آ کر اس نے دروازہ کھولا تو یہ اندر داخل ہوئے تو اس نے فوراً ہی کلمہ پڑھا. شفقت دیکھی حضرت نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کی, ہر ایک کے بارے میں یہی فکر. آج ہمارے پاس نہ تعظیم لامر اللہ ہے نہ شفقت علی خلق اللہ ہے, ان دونوں چیزوں کو سیکھنے کے بعد تو یوں کہہ رہے ہیں جان و مال کی قربانی لگاتے رہنا اور ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر لانا کہ اس کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. بدر کی لڑائی ہوئی, کافی رواتے مکہ مارے گئے تھے اور اس کا بدلہ لینے کی آگ مکے والوں میں بھڑک رہی اور کسی طریقے سے یہ چاہتے تھے کہ اس کا بدلہ اس انداز سے لیا جائے, نعوذ باللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور ان کا کام تمام کر دیا جائے. آج ایک شخص تک مخالف تھا نبی علیہ السلام, اس کو مکے کے ایک بڑے آدمی نے کافی پیسوں کا لالچ دیا اور یوں کہا کہ تم چپکے سے جاؤ ہتھیار لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو. نہ جب اس نے وہ انعام کے چکر میں اور اپنے وہ اندرون کی بھڑاس نکالنے اور اس دشمنی کا اثر ظاہر کرنے اور دشمنی کے نتیجے میں اس نے یہ چاہا کہ وہ کسی طریقے سے جاؤں اور قتل کروں, تو اس نے ہتھیار تیار کیا اور اس کو زہر میں خوب گھسا دیا اور پھر اس کو چھپا کر مدینہ منورہ پہنچ گیا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کے تیور سے سمجھ لیا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں. صحابہ کرام بہت ذکی بڑے بڑے فریش لوگ تھے, انہوں نے تیور سے سمجھ لیا اس کی نیت ٹھیک نہیں, سے کچھ سختی کرنی چاہیے. اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو زیادہ ہی سختی کرنی چاہیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور ان کو قریب بلایا, اس شخص کو قریب بلایا اور بلا کر اس سے باتیں شروع کی. और बातें करते करते उसके आने का जो मकसद है वो बयान कर दिया। तुमको इस मकसद से आया तो इंतहा मुतासिर हुआ और फिर ये देखा कि क्या करते हैं बताएं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके साथ में किसी कदम की नजर तौबियत का, पकड़ धकड़ का, मारपीट का, गिरफ्तारी का, सजा का कोई मामला नहीं किया। वो इससे बेहद मुतासिर हुआ और इस्लाम कबूल करके वापस आया और फिर मक्के में उसने दीन फैलाया। जिस शख्स ने उसको भेजा था वो फतह मक्का तक मुसलमान नहीं हुआ। जब फतह मक्का हो चुका तो ये अपनी जान बचाने की डर से मक्के से जद्दा भाग कर आ गया और ये चाहता था कि समंदर के रास्ते से यमन को पहुंच जाए। इसको भेजा था ये उसका खैरखा अपना, तो इस वास्ते उसने ये चाहा कि इनको रोके जाने से उसने रोकना चाहा। कहा कि नहीं, मुझे अपनी जान का डर है, इस बात से मुझे जाने दो। कहा कि नहीं, मेरी राय ये है कि तुम मत जाओ। और उधर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो अपनी जान के डर से भागा जा रहा, जो आपको कत्ल करने के वास्ते भेजा था वो अपने जान के डर से भागा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया जाके उससे कह दो हमारी तरफ से उसको अमान है, हमारी तरफ से उसको अमान है। तो उसने आके इत्तला दी तो कहा कि पता नहीं तुम कह रहे हैं या क्या, हमारे इस कहने में कोई सदाकत है, उसकी कोई निशानी, उसकी कोई दलील? वो कह नबी अलैहिस्सलाम के पास कहा कि वो तो इस सिलसिले में तस्दीक चाह रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा बतौर निशानी के दे दिया, वो अमामा लेकर आया। उसके बावजूद मक्के को वापस होते हुए उसको बड़ा डर लग रहा था, तो पता नहीं क्या होगा। उसने कहा कि भाई मुझे तो अपनी जान का डर लग रहा। तो इस शख्स ने कहा, तो वहां मदीना को हमसे इस्लाम कबूल किया था, उसने कहा कि अभी तुम हजरत मोहम्मद को पहचानते नहीं, कितनी शफ़क़त उनके अंदर है, कितनी रहमदिल वो है, कितनी हमदर्दी उनको है, उसका अभी तुमको अंदाजा नहीं, तुम चल के तो देखो। चुनाचे वो आया और आने के बाद सबसे पहले जो सवाल किया नबी अलैहिस्सलाम से वो ये था कि ये कहते हैं कि आपने मुझको अमान दी है, क्या ये सही है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये अपने इस कहने में सही है और मैंने तुमको अमान दे रखी है। कहा कि फिर मुझे 2 महीने का मौका दे दीजिए। कहा कि 2 महीने नहीं, 4 महीने का तुमको मौका है। चुनाचे उन्होंने उसके बात थोड़ा सा गौर फिक्र करके इस्लाम कबूल कर लिया। तो मेरे भाइयों, ये हजरत नबी रहमतुल्लाह अलैहिम के शफ़क़त के कुछ नमूने हैं जो हमारे सामने विश्वास से लाए जाते रहते हैं ताकि मालूम हो जाए कि ईमान के जो जरूरी अज्जा हैं उसका शफ़क़त असर हमारे अंदर पाया जाता है। अल्लाह के अवामिर की अजमत कितनी और अल्लाह के मखलूक पर शफ़क़त कितनी। दावत वाले रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीजें पैदा होती, अल्लाह के आकाम की और खुद अल्लाह की जात की अजमत भी कल्ब के अंदर आती और फिर मखलूक खुदा से मोहब्बत भी पैदा होती है और उनके साथ हमदर्दी और खैरखाही का जज्बा भी आता है। चुनाचे हदीस शरीफ में आया, आपने फरमाया नबी रहमत वसल्लम ने ईमान का सबसे कमतर जो शोभा है वो है रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना। अल्लाह मियां को यह भी पसंद नहीं है कि बंदों पर ठोकर लग जाए और वो ये भी नहीं चाहते कि बंदों के पांव गंदगी के अंदर पड़ जाए और उनको अजियत और तकलीफ पहुंचे। चुनाचे हजरत नबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि बदतरीन है वो आदमी जो लोगों के बैठने की जगहों पर पेशाब या इस्तिंजा करता हो, और बहुत बुरा है वो आदमी जो रास्तों के अंदर लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाली चीजों को फेंकता हो। चुनाचे हदीस में आया है कि मोमिन वो है जिससे तमाम लोगों को अजियतों और तकलीफों से अमन मिल जाए। एक हदीस में मुसलमानों का लफ्ज आता है और एक हदीस में मन अमीन अमुन्नास का लफ्ज आता है कि जिससे लोगों को तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह ताला के निशानों को तो बंदों के हक में बंदों का ये अमल भी पसंद है कि उनको जिस्मानी तौर पर पहुंचने वाली तकलीफ से भी बचाया जाए, वो भी दुनिया की भक्ति। अब देखिए कि दीनी एतबार से अगर दीन न हो तो किस तरह से उनको नुकसान हो सकता है, ऐसी सूरत में उसके बचाने की जो मेहनत है वो किस तरह से हम ताला के निशानों को पसंद आती हो। तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी ईमान का एक शोभा करार दिया गया है, इससे अल्लाह की पसंदीदगी का अंदाजा होता है कि बंदों के साथ में अच्छा सलूक करने वाला अल्लाह को भी कदर पसंद है। अब जाहिर है कि नुकसान देने वाली चीजों में बेदीनी सबसे बड़ी नुकसान है। अंदाजा यहां नुकसान का यहां नहीं होगा, दुनिया का नुकसान नुकसान नहीं है। यहां तो पहुंचने वाली जो तकलीफ है वो तो कितनी ही पहुंचे, जब जन्नत में आके पहुंचेगा और उससे पूछेगी कभी तुमको कोई तकलीफ भी पहुंची थी, हदीस में आया है कि वो साफ कह देगा कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची, बिल्कुल भूल जाएगा। दुनिया की राहत भी कोई राहत नहीं। हदीस में आया है कि जब जहन्नमी को जहन्नम में डालेंगे, जिसने जिंदगी में दुनिया में काफी राहत पाई थी, और उससे पूछेंगे कभी तुमको सुकून और राहत भी मिली थी, राहत मिली थी तुमको, कभी सुकून मिला था, कहना तब भी नहीं। यानी आखिरत की तकलीफ हकीकी तकलीफ और आखिरत की राहत हकीकी राहत है, और आखिरत की राहत मौकूफ है दीन पर ईमान पर। अब अगर इंसानों का एक बड़ा तबका बेईमानी और बेदीनी की हालत में दुनिया से गुजर रहा हो तो देखिए कि आखिरत के एतबार से किस दर्जे नुकसान से वो दोचार हुआ जा रहा। तो ऐसे शख्स को इस नुकसान से बचा देना और फिर अपनी जात को नुकसान से बचाना किस दर्जे फायदा बख्शी, हमको तो कुछ अंदाजा नहीं हो रहा। हम बेदीन जो करते चले जा रहे हैं या लोगों को बेदीन बनाते चले जा रहे हैं, लोगों को दीन से हटाते जा रहे हैं, लोगों को दीन का दीन में रुकावटें पैदा करते चले जा रहे हैं, इसका कितना बड़ा नुकसान है कि दूसरों का नुकसान है या अपना, उसका अंदाजा ही नहीं हो रहा। एक साहब ने छोटी सी मिसाल से एक बात समझाई थी। वो कहा था कि एक शख्स के घर में एक गिल्ली बहुत सता रही है, अब उस गिल्ली को हलाक करने और उसको नुकसान पहुंचाने और उसको तकलीफ देने के वास्ते एक शख्स ने यह तस्वीर की, जहां वो हमेशा आया करती थी वहां एक सोन रख दिया, पूरा लकीरों वाला लोहे का टुकड़ा रख दिया और उसके ऊपर दो चार खून के कतरे डाल दिए। उनको तो गैर मामूली पसंद करती है दिल्ली, देखा कि ये कतरे यहाँ खून के पड़े हुए हैं तो सबसे मरबूत गजा है, तो उसके ऊपर उसने जबान रख के उसको चाटना शुरू किया। ऐसा चाटती है सबको मालूम ही है, तरी सी भी तरी बाकी न रहे ऐसा चाटती है। अब उसने चाटना शुरू किया तो खूब गिर गिर के चाटना शुरू किया, लेकिन जब भी जबान हटाती है मां देती है फिर खून मौजूद है, फिर चाटती है, फिर देखती है खून मौजूद है तो फिर चाटती है। उसे अंदाजा ही नहीं हो रहा कि क्या है ये, आप सबको मालूम है कि क्या हो रहा। उसका अपना नुकसान होना लेकिन वो उसको अपना नुकसान नहीं समझ रही। ऐसे ही मेरे भाइयों, आज अल्लाह के हुक्मों की अजमत दिनों के अंदर से निकल गई हम मुतमईन है, अल्लाह की अजमत दिनों से निकल गई हम मुतमईन है, अल्लाह की अवामी जिंदगी से निकल गए हम मुतमईन है। ना खुद दीन पर चलते हैं ना दीन पर चलने वालों को चलने देते हैं, उसके बावजूद मुतमईन है, और ये नहीं समझ रहे कि हम किसका नुकसान कर रहे, ये हमारा अपना नुकसान है। इसलिए मेरे भाई इस गलत फहमी से अपने आप को निकालना, फायदे में सिर्फ वो जो साहिब ईमान हो, साहिब यकीन हो, साहिब दीन हो, साहिब इल्म अमल हो, साहिब तलाश हो, साहिब अखलाक हो, वही आदमी फायदे में है, और जिसकी जिंदगी में ये चीज नहीं हकीकतन वो नुकसान के अंदर है। मेरे भाई और बुजुर्गों, दो चीजें अपने अंदर खुसूसियत से पैदा करनी है, एक अच्छे अखलाक जिसका असर लोगों के ऊपर ये जाहिर हो कि हम हर एक के साथ में हुस्न सुलूक करने वाले हो, और हुस्न सुलूक में सबसे बेहतर जो सुलूक है वो ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, आखिरत से वाकिफ इंसानों को आखिरत की तरफ मुतवज्जे करना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से मुंह मोड़े हुए इंसानों को उनकी पैरवी की तालीम और तरगीब देना, और खुद हमारे अपने साथ में भी हुस्न सुलूक करना कि मेरे दीन में किसी किस्म का नफ्स ना आए, मेरे दीन में किसी किस्म का झोल ना आए, मेरे ईमान में किसी तरह का जवाल ना आए और उसमें किसी किस्म की कमी ना आए। तो ईमान का बढ़ाना, अल्लाह की अजमतों को दिल के अंदर बिठाना और उसके कानून की अजमत को कल में बिठाना और मखलूक के साथ में हुस्न सुलूक करना, ये सारे ईमानियात के खुलासे के तौर पर उलमाए किराम ने बयान किया है। अब ये देखना है कि ये चीजें मेरी जिंदगी में किस हद तक आई हैं और किस हद तक आनी है। जब हम अपनी अपनी जवाब पर निगाह डालते हैं तो पता चलता है कि गैर मामूली अल्लाह की अजमत तो हमारे पास अब चंद टकों के मुकाबले में भी यूं महसूस होता है कि कमतर होकर रह गई। कहा हमको ये मालूम हो जाए कि 5 बजे प्लेन है और उसके जरिए से मुझे मुंबई पहुंचना है और फिर वहां से मुझे उदिया जाना है और वहां जाने के बाद क्योंकि ये वीजा मिल चुका है तो उसके नतीजे में हर महीना 10,000 रुपये की तो आमदनी कम से कम होगी और जरिए से कोशिश कर डालूंगा तो 20,000 हो जाएगी माहाना। 5 बजे उठ के चले जा रहे नहीं चले जा रहे, 3 बजे से उतने 2 घंटे पहले वहां रिपोर्टिंग करना है। अहमियत है, मुलाजमत की अहमियत है, माल की अहमियत है, पैसों की अहमियत है। इधर अख्तार है जैसे इशारों और इशार फरमाते हैं फजर की नमाज के बाद से खड़े हो जाओ, कानून है अख्तार है जैसे इशारों का, यह हुक्म है उनका, यह जरूरत है हमारी। अब यह देखना है कि इसके वास्ते भी हम उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे। अगर नहीं उठ रहे तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी अहमियत कम है, उसकी अहमियत ज्यादा। अब जब ये कैफियत हमारे अंदर पाई जा रही है तो हम सबके सब जरूरतमंद हैं या नहीं इस बात की कि भाई अपने ईमान को बढ़ाने, अल्लाह की बड़ाई को दिल में बिठाने के सिलसिले में कुछ कोशिशें कर डालें। और इस कोशिश के बगैर तो आदमी का ईमान अन्नमिया के नजदीक तस्लीम भी नहीं। और ये जो आयत करीमा है सूरह हुजरात की, उसमें अन्नमिया ने यही बात फरमाई है, इरशाद फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। ईमान वाले तो वो हैं जो मान लें अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, वजाहदू भी अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और कोशिश कर डालें अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों और अपने मालों के जरिए से। आगे इरशाद है उलाइका हुम सादिकून, ईमान में यही लोग सच्चे हैं। मालूम यह हुआ कि मुजाहिदा जान माल की कुर्बानियों और दीन की मेहनतों के बगैर और यकीन के बगैर आदमी अल्लाह के नजदीक साजिद नहीं बनता। इससे थोड़ी थोड़ी सी कोशिशें करनी। अब ये कोशिशों का मैयार हर जमाने में अलग अलग होता रहा है। मौजूदा जमाने में हमारे अकाबिर ने हमारे अहवाल को पेश नजर रखते हुए बहुत मुख्तसर सा निसाब तैयार करके दिया जानो माल की कुर्बानी। सहाबा किराम के पास में ऐसी चीज नहीं थी पुराने बाग में, तो हफ्तारों ने साफ फरमा दिया जान पूरी अल्लाह मियां ने ले रखी है और माल पूरा अल्लाह मियां ने खरीद रखा है, उसके इवज में मिलेगी जन्नत। इतनी बड़ी वो जन्नत है कि इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी अदना जन्नती को, इतनी बड़ी वो जन्नत है, उसको खरीद रखा है अल्लाह मियां ने हमारी जानो माल के माफ, उसको दे रखा है, उसको देने का वादा कर रखा है हमारी जानो माल को खरीद कर। इरशाद बारी है ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه, اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جان مال کو خرید لیا۔ بتائیے کہ جان پوری اور مال پورا خرید رکھا ہے اللہ میاں, یہ تو کرم ہے ان مشفقوں کا, مہربانوں کا, جو ان لوگوں نے تھوڑا سا نصاب مختصر کر کے سمجھانے کے بعد سے ایک اچھی ترتیب قائم فرمائی۔ ایسا نہیں کر سکتے کم از کم ایسا کر لو, साल में 40 दिन लगा लो, साल में 4 महीने लगा लो, जिंदगी में 4 महीने लगा लो, एक छोटी सी तरतीब है। इसके जरिए से आदमी को मौका मिलता है जान माल को खर्च करके अपने ईमान को बनाने का, औरों में दीन आए, औरों का ईमान बने, औरों का यकीन बने या न बने, इससे कोई बहस नहीं है। अपने को सबसे ज्यादा जिस चीज की फिक्र है वो ये है कि मेरा ईमान बन जाए, मेरा यकीन सही हो जाए, मेरे अंदर दीन की अजमत आ जाए, मेरे ऊपर हकीकी माना में आखिरत की फिक्र मुसल्लत हो जाए और मेरे दिल दिमाग में अल्लाह को खुश करने का दाहिया और जज्बा रचा बसा रहे, बस ये फिक्र। और यही ईमान की अलामत और ईमान की निशानी बतलाई नबी रहमतुल्लाह अलैहि ने, ईमान वाला कौन है और मैं ईमान वाला हूँ कहने में कौन सच्चा है, उसकी वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया जिसके ऊपर हमेशा आखिरत की फिक्र सवार हो और जो हर अमल में आखिरत की बुनियादों को पेश नजर रखता हो कि मेरी आखिरत में ये अमल मेरे हक में मुफीद होगा या मुदिर, जिसके दिल दिमाग पर ये चीज सवार हो जाए वो है साहिब ईमान। मेरे भाइयों इस मकसद से हमको निकलना है और कोशिशें करनी हमारे मुल्क के अंदर भी और मुल्क के अलावा दीगर ममालिक के अंदर भी, यहां भी शदीद जरूरत। अभी अजीब गरीब किस्म के लोग पाए जाते हैं अतराफ अकनाफ में नहीं अपने शहर में, आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान घरानों में पैदा हुए, मुसलसल अपने आप को आज तक भी मुसलमान समझते हैं, लेकिन एक साहब ने मुझे बताया कि एक मरतबा उन्होंने
صاحب کی ان سے ملاقات ہو گئی تو ان سے کہا کہ بھائی ذرا قرآن بھی کبھی پڑھ لیا کرو. انہوں نے جواب نہیں کہا. آپ بھی کیسے عجیب آدمی. 1500 سال پہلے تو پہلے اتنی سو کتابیں ہو اس زمانے میں چل سکتی. باوجود آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ. اس وقت میرے بھائیوں بے دینی کا یہ عالم ہے. اور پھر ہمارا اپنا کیا عالم ہے. اپنی نمازوں کو دیکھیں ہماری نمازیں کیسی ہیں. ہم لوگوں نے تو نمازوں کی نازمت جانی نازمت پہچانی. نمازوں کو تو صحیح پڑھنا بھی ہم لوگوں نے ابھی نہیں سیکھا. نماز پوری کائنات کی عبادت ہے جو ایک مسلمان کو دے دی گئی. پوری کائنات کی عبادت ہے. علماء نے لکھا ہے فرشتے مختلف قسم کی عبادتوں میں رکوع میں سجدے میں قائدے میں تلاوت میں ذکر میں تسبیح میں اللہ کی تحلیل میں تمجید میں تربیت میں سبحان اللہ مصروف ہے کوئی الحمد للہ مصروف ہے کوئی لا الہ الا اللہ مصروف ہے. ایسے ہی اللہ نے کائنات میں جو چیزیں پھیلا رکھی ہیں وہ چار قسم کی ہیں. نباتات ہیں جمادات ہیں حیوانات ہیں انسان ہیں. اللہ نے نباتات کو قیام کی صورت میں عبادت پر لگا دیا. سب عبادت کر رہے. درخت جتنے ہیں حالت قیام میں عبادت میں مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں یوسف کے بول اللہ معافی سماواتی و معافی الارض کل بدالی ما صلاته و تسبیحه. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگا ہوا ہے. ہر ایک اپنی نماز کو اپنی عبادت کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے. ہر ایک جانتا ہے. اگر پورے حالت قیام میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے پہاڑ پورے قاعدے کی حالت میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تو پائے پورے رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے زمین پر پیٹ کے بل چلنے والے جتنے جانور ہیں وہ سب کے سب سجدے کی حالت میں عبادت الہی میں لگے ہوئے. اور فرشتے کوئی لا الہ الا اللہ میں کوئی سبحان اللہ میں کوئی الحمدللہ میں کوئی اللہ اکبر میں لگا ہوا. لیکن یہ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ پوری کائنات کی جو عبادت تھی اب تعالیٰ جلے شانہ نے اس سب کو سمیٹ کر ہر مسلمان کے ذمے کر دیا اور ایک نماز میں وہ ساری کی ساری چیزیں جمع فرما دی. اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے سبحان اللہ بھی ہے الحمدللہ بھی ہے اللہ اکبر بھی ہے قیام بھی ہے رکوع بھی ہے قاعدہ بھی ہے سجدہ بھی ہے. پوری کائنات کی جو عبادت تھی نماز والی صورت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے وہ ہم کو عطا فرما دی. اتنی بڑی یہ چیز ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کو سیکھنے کا اہتمام نہیں کیا. اور بڑی ضرورت ہے اس کی کہ نماز کی رائز میں سے ایمان کے بعد میں سب سے جو اہم ترین چیز ہے وہ نماز. نماز کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے نماز اللہ سے مدد لینے کا ذریعہ ہے. بات قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والا صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. معلوم یہ ہوا کہ نماز اللہ کی مدد کو دلانے والی چیز ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مدد کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہماری نماز صحیح نماز بنی نہیں. نماز صحیح بننا تو میرے بھائیوں نماز کی لمبی چوڑی قربانی لگانے کے بعد بھی نماز صحیح ہو گئی تو غنیمت سمجھے. اب تو ہمارے اذکار بھی صحیح نہیں ہوئے. ابھی اس میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ پڑھنا بھی صحیح نہیں ہوا. ہم یہ جو سنا رہے ہیں چائنا کا یہ حال ہے. چائنا کا تو یہ حال ہے ہی لیکن جہاں بھی تلفظ کی عدم صحت عام طور پر پائی جاتی اذکار بھی صحیح نہیں. چھوٹا سا سیدھا سا ایک راستہ ہے دعوت والا. اس میں نکل کر آدمی کو اللہ کی بڑائی بولنے کا اللہ کی بڑائی سننے کا اللہ کی بڑائی سوچنے کا اللہ کی بڑائی کے دل میں اترنے کو مانگنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ وہ راستے ہیں جن راستوں سے بڑائی دل میں آتی ہے. ایسے ہی دعوت والے راستے میں نکل کر آدمی کو اذکار کے سیکھنے ادا کرنے کا اللہ کا دھیان نمازوں میں قائم کرنے کا اور نمازوں کو جاندار بنانے کی کوشش کرنے کا اور نمازوں کے صحیح معنی میں نمازی ہونے کی دعاؤں کے کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہی وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے آدمی کی نماز نماز بنتی.
खुशी के साथ साथ आदमी को इस रास्ते में निकलकर अपने अखलाक को आदात को संवारने का भी मौका मिलता है, इससे इल्म पैदा होता है। कड़वी कचहरी जब आदमी सुनता है तो तवाज़ु आजिज़ी इनके सारी भी इसके अंदर आती है, सब्र भी इसके अंदर आता है, इल्म भी इसके अंदर आता है। गरज ये कि मखलूकात की शफ़क़त भी दिल के अंदर आती है और अखलाक आलिया से आरास्तगी भी इसके जरिए से पैदा होती है। ज़ाहिर है कि ये तमाम के तमाम मवाक़े हमको अपने मकाम पर आम तौर पर मुयस्सर नहीं आते, इसी बिना पर ये कहते हैं कि थोड़ा सा वक्त निकालना है और इन चीजों को अपने जिंदगियों में ला लेने का फैसला करना है ताकि ईमान मुकम्मल हो जाए। ईमान 70 से ज़ायद शाखों पर मुश्तमिल है, जिनमें से सबसे बड़ी चीज अल्लाह की और अल्लाह के हुक्म की पढ़ाई के दिल में आ जाना, ला इलाहा इल्लल्लाह के यकीन का कल्ब के अंदर उतर जाना, और अगला तरीन जो चीज है वो मखलूक के साथ में शफ़क़त का पैदा होना। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अल्लाह के हुकूक भी अदा करने वाला हो, बंदों के हुकूक भी अदा करने वाला हो। इन दोनों की मश्क इस रास्ते में निकलकर आदमी को करने का मौका होता है और मश्क के जरिए से ही आदमी को आहिस्ता आहिस्ता चीज आती है, सुनने से आमतौर पर नहीं आती। छोटी सी मिसाल देते हुए बात को खत्म करें, देखो एक आदमी मोटर लाइन में जाता है, उसने कायदे पढ़ लिए कि साहब एक चीज होता है जिसको दबाने से गाड़ी आगे बढ़ती है, एक चीज होती है जिसको दबाने से गाड़ी रुक जाती है, एक चीज होती है जिसको घुमाने से गाड़ी मुड़ जाती है, एक चीज होती है जिसको हरकत देने से गाड़ी चालू हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें उसने पढ़ डाली, लेकिन पढ़ने के बाद में उसको ड्राइविंग आती नहीं। उसको तो किसी जानने वाले के साथ में बैठ कर बाकायदा मश्क करनी पड़ती है। पहले तो वो बाजू अपने बिठा के खुद चला चला के बार बार बताता, उसके बाद में थोड़ी सी मुनासिबत पैदा होती, जब ये अंदाजा हो जाता है कि बहुत हद तक ये हजम कर चुका तो अब उसको चलाने के बाद से बिठाता है, खुद बाजू बैठता है। अभी भी फैसला नहीं कर देता कि साहब इसको गाड़ी चलाना आ चुका, बल्कि खुद बाजू बैठ के या पीछे बैठ के मुसलसल उसकी रहनुमाई करता रहता है, इस वक्त में ऐसा करो, इस वक्त में ऐसा करो, उस वक्त में ऐसा करो। जब उसको कदरे इत्मीनान हो जाता है और बार बार ऐसा कर डालता है तो ऐसी सूरत में ये कहता है कि बस तुम्हारे सिखाने का काम पूरा हो गया, अब जाके ट्रायल दे दो। जब जाके ट्रायल देते हैं तो वो लोग, उन लोगों को भी मालूम है कि ये अमल ऐसा है कि मश्क के बगैर आता नहीं मुकम्मल, फौरन लेसन जारी नहीं कर देते बल्कि लर्निंग लेसन बोल के देते, पहले ये चलाओ महीने दो महीने के बाद में जब तुम्हारा हाथ मुकम्मल साफ हो जाएगा तो अब चलो ठीक है आपको ड्राइवर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो एक मामूली सी चीज सीखने के पीछे भी आदमी को इतनी मेहनत मशक्कत करनी है और इतनी मश्क करनी है। तो अल्लाह की पढ़ाई को दिन में बिठाने, नमाजों की अहमियत को दिन में लाने, अखलाक आलिया से अपने आप को आराधना करने, शफ़क़त अलल खल्क का मिजाज बनाने, आखिरत की फिक्र को गालिब करने और अल्लाह के राजी करने के जज्बे को खूब से खूब ताकतवर बनाने के वास्ते आदमी को मेहनत कोशिश और मश्क तमरीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीनन इसकी जरूरत सारे के सारे इंसानों को है। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों हर्ज करना यह है कि ये हमारी अपनी जरूरत है और इसके लिए अंदरून में भी मेहनतें करनी है, बैरून में भी मेहनतें करनी है। इस वास्ते इस मौके को गनीमत जानते हुए अब इसके कि आदमी को काम करने का मौका खत्म हो जाए, इससे पहले मेहनत करने का अमल करने का मौका आदमी से छीन लिया जाए, उससे पहले पहले हर आदमी को इस सिलसिले में इरादे और अजायम करने हैं और जानमाल को लेकर अल्लाह के रास्ते में खड़े होना है और दूर और देर के वास्ते निकल निकल कर अपने दीन ईमान को बनाना है। भाइयों इस सिलसिले में बताओ कौन भाई कितने वक्त के वास्ते तैयार है? एक ऐलान सुन ले, इंशाल्लाह उनकी आज से तशकील जो हयात तला जिक्र दुआ करती थी वो नहीं होगी, वो जहाँ बैठे हैं वहीं पे अतराफ में तश्कील करें और वहीं अपने नाम नोट करें, पुट के मजमे में इंतजार पैदा न करें, तलबा वहीं बैठे हैं।
फिक्र करना दर्शकों का इस्तेमाल, पांच वक्त की नमाज का जमात, रोजाना तलाबा महीने में तीन दिन अगर जारी रखेंगे हम सब के लिए बहुत नफा होगा और उम्मीद है आप सबसे के इस सिलसिले में भरपूर तवज्जो देंगे। वो शरीफ कर दीजिए।
دعیانہ زندگی عطا فرما دے، دعیانہ سپاس سے آرام کر دے،
بات قبولیت سے نواز دے. اے اللہ قبر کی زندگی کو بھی ہمارے لیے سہل فرما اور حجر کو بھی ہمارے لیے آسان فرما, دارین کی سعادتیں نصیب فرما. اے کریم آقا ہر وہ خیر عطا فرما جو نبی علیہ السلام نے مانا, اور ان تمام شروع سے ہماری ہمارے نسلوں کی اور قیامت تک کے آنے والے نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما جن شروع سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی. اے کریم آقا ہمارے انجام کو خیر فرما, قانون آسانی عطا فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما, قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں سے جانے کو سر نصیب فرما, اعمال نامہ داخلے ہاتھ میں عطا فرما. اے اللہ بے حساب جنت میں جانے والوں میں اپنے کرم کو شامل فرما دے. اے اللہ ہمارا کوئی سا بھی عمل اختیار کیے جانے کے لائق نہیں. اے کریم آقا بغیر حساب سے جنت میں جانے والوں میں اپنے فضل کو شامل فرما دے, اپنے کرم کو شامل فرما دے. اے الہ العالمین دونوں جہان کا پورا خیر عطا فرما, دونوں جہان کے پورے شروع سے پوری پوری حفاظت فرما, دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله.